بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم سے پڑھ کے سنا جا رہا ہے شام کا دوسرا سفر اور ایک راہب سے ملاقات ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ عرب کی شریف خاندان کی بڑی مالدار عورت تھی ان کی شرافت نسبی اور عفت پاک دامنی کی وجہ سے جاہلیت اور اسلام میں لوگ ان کو طاہرہ کے نام سے پکارتے تھے قریش جب اپنا قافلہ تجارت کے لیے روانہ کرتے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ بھی اپنا مال کسی کو مضاربت دے کر روانہ کرتی ایک حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا سامان قریش کے کل سامان کے برابر ہوتا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 25 سال کی ہوئی اور گھر گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت اور دیانت کا چرچا ہوا اور کوئی شخص مکہ میں ایسا نہ رہا کہ آپ کو امین کے لقب سے نہ پکارتا ہو تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے آپ کے پاس پیغام بھیجا کہ اگر آپ میرا مال تجارت کے لیے شام لے جائیں تو آپ کو بنسبت دوسروں کے اضافہ معاوضہ دوں گی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کی مالی مشکلات کی وجہ سے اس پیغام کو قبول فرمایا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے غلام میسرہ کے ساتھ شام کی طرف روانہ ہوئے اور جب بصرہ پہنچے تو ایک سایہ دار درخت کے نیچے بیٹھے وہاں ایک راہب رہتا تھا جس کا نام مستورہ تھا وہ دیکھ کر آپ کی طرف آیا اور آپ کو دیکھ کر یہ کہا کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے بعد سے لے کر اب تک یہاں آپ کے سوا اور کوئی نبی نہیں اترا پھر میسرہ سے کہا کہ ان کی آنکھوں میں یہ سرخی ہے میسرہ نے کہا کہ یہ سرخی آپ سے کبھی جدا نہیں ہوتی راہب بولا یہ وہی نبی ہیں اور یہ آخری نبی ہیں پھر آپ خرید و فروخت میں مشغول ہوئے اسی اثنا میں ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑنے لگا اور اس نے آپ سے کہا لات اور عزا کی قسم کھائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے کبھی لات اور عزا کی قسم نہیں کھائی اور اتفاقاً جب کبھی میرا لات اور عزا پر گزرنا ہوتا ہے تو میں اعراض اور کنارہ کشی کے ساتھ وہاں سے گزر جاتا ہوں یہ سن کر اس شخص نے کہا کہ بے شک بات تو آپ کی ہی ہے یعنی آپ صادق اور سچے ہیں پھر اس شخص نے بھی کہا واللہ یہ وہ شخص ہے جس کی شان اور صفت کو ہمارے علماء اپنی کتابوں میں لکھا ہوا پاتے تھے میسرہ کا بیان ہے کہ جب دوپہر ہوتی اور گرمی کی شدت ہوتی تو میں دو فرشتوں کو دیکھتا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کر لیتے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم شام سے واپس ہوئے اور مکہ میں داخل ہوئے تو دوپہر کا وقت تھا اور دو فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کیے ہوئے تھے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے جب بالا خانہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شان سے آتے دیکھا تو آس پاس کی تمام عورتوں کو بھی دکھلایا تو تمام عورتیں تعجب کرنے لگیں بعد ازاں میسرہ نے سفر کے تمام حالات اور واقعات سنائے اور آپ نے مال تجارت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے سپرد کیا اس مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو اس قدر نفع ہوا کہ اس سے بیشتر کبھی اتنا نفع نہ ہوا تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے جتنا معاوضہ آپ سے مقرر کیا تھا اس سے زیادہ دیا اس واقعہ کو نقل کر کے لکھتے ہیں کہ اس واقعہ کو واقدی اور ابن محمد بن اسحاق اور ابن سکن نے روایت کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دنیا کوچ کیے ہوئے پشت ادھر کیے ہوئے چلی جا رہی ہے اور آخرت منہ ادھر کیے ہوئے چلی آ رہی ہے اور ان میں سے ہر ایک کے بیٹے ہیں یعنی تابع اور غلام اور رغبت کرنے والے پس تم آخرت کے بیٹے بنو یعنی کچھ دنیا کے بیٹے ہیں کچھ آخرت کے بیٹے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس تم آخرت کے بیٹے بنو یعنی چاہنے والے آخرت کے بنو اور دنیا کے بیٹے نہ بنو آج عمل کا دن ہے اور کوئی حساب نہیں اور کل حساب کا دن ہے وہاں کوئی عمل نہیں حدیث موقوف ہے اور حدیث حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ مرفوع ہے اور مضمون دونوں کے واحد ہیں آخرت کے بیٹے بنو اور دنیا کے بیٹے نہ بنو کا مفہوم یہ ہے کہ جس دنیا سے آخرت کا نقصان ہو اس کو ترک کر دو جس دنیا سے آخرت کا نقصان ہو اس کو ترک کر دو مثال کے طور پہ ایک آدمی کاروبار کرتا ہے اس میں دنیا کا بہت نفع ہے لیکن وہ ناجائز کاروبار ہے حلال طریقے سے نہیں ہے وہ یا اس کو سود لینا پڑ رہا ہے تو دنیا کا تو فائدہ اس کے اندر ہے لیکن آخرت کا ضرر ہے آخرت کا نقصان ہے تو آخرت کا بیٹا بننا مطلب یہ ہے کہ آخرت کو ترجیح دیتا ہے اس کام کو چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ ایک راستہ بند ہوگا لیکن اللہ تعالیٰ 10 راستے حلال کے کھول دے گا ایسے بندے کے لیے جو آخرت کو ترجیح دیتا ہے وَمَنْ أَضَلَّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ حق تعالیٰ فرماتے ہیں اس سے بڑھ کر کون گمراہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے بغیر اپنے نفس کی خواہشات کی غلامی کرتا ہے اس آیت سے معلوم ہوا کہ دنیا کو مطلقاً چھوڑنا مامور اور مطلوب نہیں ہے دنیا کو چھوڑنا بالکل ہی چھوڑ دینا اس کو یہ ہمیں اس چیز کا حکم نہیں ہے بلکہ جو نعمت حلال ہے اور اس کے استعمال کا حق تعالیٰ نے اجازت دی ہے اس کے علاوہ حرام اور منع کی ہوئی لذتوں کو استعمال کرنا منع ہے ممنوع ہے اچھا گھر ہے اچھا کپڑا ہے اچھا لباس ہے جوتے اچھے ہیں یہ سب چیزیں استعمال کریں یہ نعمت ہیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں دنیا کی تو جتنی بھی جائز اور حلال نعمتیں ہیں اس کو استعمال کریں لیکن حرام کے پاس بھی نہ جائیں اور یہ جتنی بھی نعمتیں ہیں یعنی جو حرام کے طریقے سے انسان لاتا ہے یہ واجب الترک ہیں اسی آیت سے رہبانیت کا بھی قلقمہ ہوتا ہے کیونکہ کافر و مشرق ترک دنیا کر کے اس طرح جوگی بنتے ہیں کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی ہدایت والی اجازت دی ہوئی نعمتوں کو بھی اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں تو خلاصہ یہ ہے کہ دنیا اس نیت سے حاصل کی جاوے جس سے آخرت کے کاموں میں اعانت مدد اور قوت ہو تو وہ دنیا بھی دین بن جاتی ہے دنیا جب دیندار کے پاس ہوتی ہے تو وہ دنیا دین بن جاتی ہے اور وہی دنیا اور دین جاتا ہے دنیا دار کے پاس تو وہ دین کو بھی دنیا بنا دیتا ہے اس لیے دنیا کمائے آخرت کے لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ دنیا کیا ہے یہ آخرت کی کھیتی ہے جیسا انسان کھیت کے اندر پودا لگاتا ہے تو وہی ہوتا ہے اسی کا پودا اس کو ملتا ہے آم کا درخت لگایا ہے تو اس پہ سیب کے پھل تو نہیں آئیں گے تو جیسا درخت لگائے گا ویسا ہی ثمرہ پائے گا جیسی دنیا میں محنت مشقت کرے گا ویسی آخرت میں اس کا پھل پائے گا اگر دنیا کو ترجیح دی اللہ کی محبت کو ترجیح دی ہمت کر کے سب گناہوں کو چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ اس کو ویسا ہی صلہ عطا فرمائیں گے ایک حکایت ہے کہ بزرگ مالدار تھے گھوڑے کو نوکر چاکر سب کچھ تھے ایک طالب علم مرید ہونے آیا اور یہ ٹھاٹ امیری دیکھ کر بدگمان ہوا اللہ والے بزرگ تھے وہ سب کچھ رکھا ہوا تھا دنیا ہر طرح کی آرام اور عیش کا سامان رکھا ہوا تھا تو ایک شخص آیا مرید ہونے کے لیے بدگمان کی کیسے اللہ والے ہو سکتے ہیں یہ نمرد آنس کے دنیا دوست دارد کہنے لگے کہ مرد کامل وہ نہیں ہے جو دنیا کو دوست رکھتا ہے یہ کیسے اللہ والے ہیں کہ ہر طرح دنیا نظر آ رہی ہے رات کو خواب میں دیکھا کہ اس فقیر کو لوگ پکڑے ہوئے ہیں اور اپنا قرضہ مانگ رہے ہیں یہی شخص جو اعتراض کر رہا تھا یہ پھر بدگمان ہو کے چلا گیا کسی مسجد میں جا کے وہاں لیٹا تو خواب میں دیکھا کہ میدان قیامت محشر قائم ہے اور جتنے بھی قرضہ لینے والے ہیں سب اسے قرضہ مانگ رہے ہیں یہ بزرگ گھوڑے پر سوار ہو کر قریب سے گزرے ٹھہر کے اور اس کا قرضہ ادا کیا فرمایا کہ فقیر کو تنگ نہیں کیا کرتے آنکھ کھلی تو وہ بہت سخت نادم ہوئے پھر حاضر خدمت ہوئے ان بزرگ کو بھی کشف سے اس کا حال معلوم ہوا فرمایا کہ کیا مصرعہ پڑا تھا ندامت کے ساتھ عذر کیا پھر اصرار فرمایا کہ نہیں نہیں بتاؤ تم جب حاضر ہوئے تھے پہلی مرتبہ تو نے کیا مصرعہ پڑا تھا تو بہرحال حکم تھا تو کہنے لگے کہ نمرد آس دنیا دوست دارد کہ وہ مرد نہیں اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا جو دنیا کو دوست بنائے ہوئے ہیں شیخ نے فرمایا اس میں دوسرا مصرع میری طرف سے لگا لو اگر دارد برائے دوست دارد یعنی اللہ والے اگر دنیا بھی رکھتے ہیں تو اپنے دوست یعنی اپنے اللہ ہی کے لیے رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ہی کی خوشنودی کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور نافرمانی کی راہ سے بچتے ہیں تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس نے ایک حدیث ہے اس کو بیان فرماتے ہیں کہ لا بأس بالغنى لمن اتقى الله عز وجل نہیں مضر ہے مالداری اس شخص کو جو اللہ تعالی سے ڈرتا ہے بس دنیا سانپ ہے اور تقوی اس کا منتر ہے اگر دنیا سانپ دنیا کا جو سانپ ہے اس کو پالنا ہے تو پہلے تقوی دل میں حاصل کرے ورنہ یہ سانپ ہے یہ ڈس لے گا اس لیے دنیا کتنی بھی ہو لیکن اگر اللہ کی محبت غالب ہے تو دنیا ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی لیکن یہ دنیا کی محبت مغلوب کب ہوتی ہے جب اللہ کی محبت غالب آ جاتی ہے حضرت مولانا رومی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر تم مغلوبین کی صحبت میں رہو گے تو مغلوب ہو جاؤ گے اگر تم غالبین کی صحبت میں رہو گے تو غالب ہو جاؤ گے مغلوبین مطلب یہ ہے کہ دنیا سے مغلوب ہو چکے ہیں وہ لوگ اللہ والے ہوتے ہیں وہ غالب ہوتے ہیں میرا کمال عشق بس اتنا ہے جگر وہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانے پہ چھا گیا تو اللہ والے وہ ہوتے ہیں کہ جو پورے زمانے پہ چھا جاتے ہیں وہ کسی زمانے کی پرواہ نہیں کرتے نہ وہ رسموں پہ چلتے ہیں نہ رواج پہ چلتے ہیں نہ وہ سوشل جو ایڈیکیٹس ہوتے ہیں اس پہ چلتے ہیں بس ان کو سنت کا اہتمام ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جو سنتیں بتائیں جو جو عمل کیا ہے اس کا اہتمام ہوتا ہے اللہ کی علمت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بس اگر ایک چیز کا اہتمام رہے تو ہم سے سب گناہ آہستہ آہستہ چھوٹ جائیں گے فرماتے ہیں کہ بھائی جو کام بھی کرو اس کو یہ سوچ لو جو حرکت بھی ہو جو سکون بھی سکوت بھی ہو بس یہ سوچ لو کہ جو کام کرنے والا ہوں اس میں میرا آخرت کا فائدہ ہے یا آخرت کا ضرر ہے آخرت کا نقصان ہے اگر اس میں آخرت کا فائدہ ہے تو اس کو کر لو اگر آخرت کا نقصان ہے تو اس کو نہیں کرو انشاءاللہ تعالی کیسے بھی گناہ ہو جائیں آہستہ آہستہ گناہ سب چھوٹ جائیں گے جب اس نے آخرت کو مقدم کر لیا اور ہر کام اس کا اسی نیت سے ہوتا ہے کہ میری آخرت سنور جائے میری آخرت اچھی ہو جائے تو انشاءاللہ تعالی پھر وہ گناہ اس کے منہ کو نہیں لگیں گے اللہ تعالی اپنی رحمت سے ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے صحبت اہل اللہ اس میں بہت اکثیر ہے میرے دوستوں جب تک اللہ والوں کی صحبت میسر نہیں ہوتی تو انسان کو حقیقی پتہ نہیں چلتا کہ دنیا میں آنے کا میرا مقصد کیا ہے کیونکہ آس پاس کے ماحول میں ایسے دوست یار ہوتے ہیں تو وہ کیا ہمیں سکھائیں گے وہ کیا ہمیں بتائیں گے اللہ کا نام لینا بھی نہیں سکھا سکتے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کیا سکھائیں گے وہ ہر وقت دنیا کی باتیں ہوتی رہتی ہیں میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے آج اگر ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہماری زبان میں تو ہے اللہ اکبر نماز پڑھتے ہیں اللہ اکبر کہتے ہیں لیکن ہمارا عمل تو بالکل اس کے خلاف ہے ہمارے عمل کو دیکھا جائے تو عملی طور پہ ہم دل میں کہتے ہیں نہیں دکان بڑی ہے میری میرا مال بڑا ہے میرے بچے بڑے ہیں میری بیوی بڑی ہے کیا بات ہے دکان کے اندر گاہک کھڑے ہیں اور اذان کی آواز آ گئی ہے تو اس وقت انسان بیٹھتا ہے حساب لگانے کے لیے اگر دیکھو کہ دکان بند کر دی میں نے تو میرے تو 5000 کا نقصان ہو جائے گا تو کیا کرتا ہے وہ گاہک کو پہلے فارغ کر لیتا ہے اور سوچتا ہے کہ بعد میں نماز میں اکیلے پڑھ لوں گا تو اب کیا کیا عملی طور پہ اس نے یہ دکھا دیا کہ میرا مال میری دکان بڑی ہے بچہ ضد کرتا ہے کہ تصویر والا کھلونا لے کے دو مجھے اور اگر نہیں لے کے دوں گا اس کو میں تو اس کا دل ٹوٹ جائے گا اور اگر لے کے دوں گا اس کو تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے تو اس وقت پھر یہ کیا کرتا ہے یہ وہ اس وقت بچے کا دل رکھ لیتا ہے اللہ کے حکم کو توڑ دیتا ہے اب کیا ہے بچہ ہم سے بچہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے اعوذ باللہ بڑا ہو گیا ہے جب عملی طور پہ ہم یہ کر کے دکھاتے ہیں بیوی ساتھ باتیں ہو رہی ہیں ہنسی مذاق ہو رہا ہے اذان ہو رہی ہے نماز کا وقت ہو گیا ہے اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں اور بیوی کے حسن کو ایڈمائر کر رہے ہیں اور محبت اس کی داستانیں بتائی جا رہی ہیں تو اس وقت چھوڑ کر اذان ہوگی چھوڑ کے چلے گی تو اللہ بڑا ہو گیا، اگر وہیں بیٹھے رہے تو ہماری بیوی بڑی ہو گئی۔ تو عملی طور پہ ہم نے یہ دکھانا ہے ہمارے زندگی کے تمام شعبوں میں کہ اللہ ہم سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ جتنے بھی رشتے ہیں، جتنے بھی تعلقات ہیں، جتنے بھی کاروبار ہیں، جتنی بھی دنیا میں چیزیں ہیں، ان سب سے ہم بڑا ہمارا اللہ ہے۔ تو میرے دوستو، جس نے اللہ کو مقدم کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو خوشیاں عطا فرماتے ہیں، جس نے آخرت کو مقدم کیا تو اللہ تعالیٰ اس کی دنیا اس کے پیچھے ناک رگڑتی ہوئی آتی ہے۔ اتت وہی دنیا اتت ہو راغبا، دنیا جو ہے کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، دنیا جو ہے وہ ناک رگڑتی ہوئی آتی ہے۔ پرندہ اڑتا ہے تو اس کا سایہ زمین پہ ہوتا ہے، ایسے چاند ہے، چاند کا عکس پانی میں پڑتا ہے۔ تو ایک صاحب ہے، وہ رات کو گئے چاند کی تلاش میں تو دیکھا کہ سمندر کے اندر اس کا عکس ہے۔ ارے بڑے خوش ہو گئے، سمندر میں پر چاند آ گیا، زمین پہ چاند آ گیا۔ جلدی سے کودا پانی کے اندر تو دیکھا وہ تو عکس تھا، وہ غائب ہو گیا، نہ حقیقی چاند ملا نہ عکس ملا اس کو۔ تو دنیا کے طالب ایسے ہی ہوتے ہیں جو دنیا کے پیچھے چلتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حقوق کی فکر نہیں کرتے، مخلوق کے حقوق کی ادائیگی کی فکر نہیں کرتے، تو دنیا کو مقدم رکھتے ہیں۔ تو اس نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ نہ آخرت ہاتھ میں آتی ہے اور دنیا بھی آگے چلتی جاتی ہے چلتی جاتی ہے، یہ کتے کی طرح اس کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے۔ برعکس، جن لوگوں نے اصل کو ہاتھ میں لے لیا، جن لوگوں نے اصل چیز ہاتھ میں لے لی، تو اس سایہ جو ہے وہ خود بخود اس کے پیچھے چلا آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی سمجھ عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے بھی جائز تمنائیں ہماری اللہ اپنے کرم سے اس کو پورا فرما دے، ہم سب کو نیک بنا دے، اللہ والا بنا دے، ہم سب کی اصلاح فرما دے۔ دنیا اور آخرت کی ساریاں بلائیاں اللہ ہم سب کو عطا فرما دے، اور ہمارے مشائخ کو، ہمارے بزرگان دین کو اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے، ہر قسم کی بیماری دور فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ان کا سایہ تدبیر ہم سب پہ قائم رکھے، اور اپنی محبت ہم سب سیکھتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب راضی ہو جائیں، خوش ہو جائیں۔ صلی اللہ علی النبی الامی ورحمتک یا رحم الراحمین۔